السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج کی جو نشست کا موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. یا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پچھلی دو نشستوں سے ہم اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت، اس عنوان سے تنظیم اسلامی کے تحت جو ایک ملگیر مہم، اس کا آغاز 1 اگست سے اور 22 اگست تک کے لیے یہ مہم ہے، وہ کیا گیا 3 ہفتوں پر مشتمل. تو اس زمن میں خصوصی ہمارے موضوعات ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں، اور پہلی نشست اس میں ہم نے اس مہم کے جو بھی مقاصد ہیں اس کو سمجھا تھا، اور ایک عالمی منظرنامہ، عالمی حالات وہ ہمارے سامنے آئے تھے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کی جو پوری دنیا میں بے بسی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور بالخصوص مملکت خداداد پاکستان میں شریعت اسلامی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے وقفے وقفے سے، وہ بھی باتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئیں. اور اس پوری صورتحال میں وقت کی ضرورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کا ایک اتحاد ہے کہ جو کہ قائم ہو، اور اس اتحاد امت کی جو ضرورت ہے، اس کی اہمیت، اس کے جو فوائد ہیں پچھلی نشستوں میں ہمارے سامنے آئے، اور ساتھ ہی فراق امت، امت کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی وجوہات، اس کے اسباب، وہ بھی الحمدللہ، اور پھر اس کے نقصانات بھی، یہ بھی باتیں ہیں کہ جو پچھلی نشستوں میں ہم نے سمجھی ہیں. اور اتحاد امت کے لیے جو بنیادیں ہیں ان میں سے پہلی بنیاد قرآن مجید، کہ جو امت کو جوڑنے والا ایک آلہ ہے. اسی طرح سے دوسری بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین رضوان اللہ اجمعین کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، کہ جو خود تلقین ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بنیاد بھی ہم نے سمجھی. اسی طرح سے پچھلی نشست میں ایک تیسری بنیاد بھی ہمارے سامنے آئی اتحاد امت کے حوالے سے، اور وہ ہے مقصد، یعنی مقصد، ہم مقصد ہونا، اور ایک مقصد کا تعین ہو جانا امت کے درمیان، یہ بھی ہے کہ جو کہ امت کو متحد رکھتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اقامت دین کی جد و جہد، کہ جو اعلیٰ ترین مقصد تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی مقصد ہے ہمارا بھی، امت مسلمہ کا بھی، کہ جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ اتحاد امت کی کچھ بنیادیں بھی ہمارے سامنے آئیں. اور پچھلی نشست میں پھر ہم نے جو دوسرا موضوع ہے، پاکستان کی سالمیت، اس کی سلامتی، اس کی بقا، اس کا استحکام، اس کے حوالے سے ہم نے پاکستان کے قیام کی جو بنیاد ہے اس کو بھی ہم نے سمجھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد وہ سراسر اسلام تھا. اسلام کے نام پر یہ پاکستان ہے کہ جو کہ وجود میں آیا. اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں پھر کس طرح سے ہمارا کردار وہ کیا رہا، یہ ہے اصل میں آج کا موضوع، کہ جس سے ہمیں آغاز کرنا ہے. یعنی ہم نے پاکستان کے ماضی میں جو ہے وہ جھانکا تھا پچھلی دفعہ، کہ کس طرح سے پاکستان وہ وجود میں آیا، کن حالات میں وجود میں آیا. یعنی بالکل مخالف ماحول تھا پاکستان کے بننے کے حوالے سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے شب جمعہ کو، 27ویں شب کو، رمضان مبارک کی بڑی قیمتی رات کو، اللہ تعالی نے یہ مملکت خداداد پاکستان ہے کہ جو کہ ہمیں عطا فرمائے، یہ عافیہ خداوندی ہے، مملکت خداداد ہے یہ پاکستان، بالکل صحیح کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ماضی کے جو بھی جھروکے ہیں اس میں ہم نے جھانک کر اور اپنا جائزہ پاکستان کے حوالے سے لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ آج کی اس نشست میں پاکستان بننے کے بعد، یعنی اب کل ہم نے 78ویں یوم آزادی ہے کہ جو کہ بنایا ہے، اور اس اعتبار سے بھی آج کی جو نشست ہے وہ بھی مفید اس اعتبار سے رہے گی کہ آج کے نوجوان نسل کو آج جو آزادی کا تصور بتایا جا رہا ہے، آزادی کا جو مطلب بتایا جا رہا ہے، وہ یعنی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پورے دن کل دیکھ کر آئے ہیں، صبح سے لے کر رات تک کس طرح سے آزادی کو ہم نے منایا ہے، کیا رنگ رلیاں ہیں کہ جو کہ منائی گئیں، کیا غل غپاڑے ہیں کہ جو کہ پورے پاکستان اور شہر میں وہ کیے گئے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اور اس کیفیت میں بہرحال یہ بات متقاضی ہے کہ ہمیں، نوجوان نسل کو ہم یہ بتائیں کہ بھئی یہ آزادی کس شے کا نام ہے، یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ جو بلڈ لائن کراس ہم نے کی ہے، ہمارے بزرگوں نے کی ہے، یہ کتنی قیمتی جانیں اس آزادی کی نعمت کے حصول میں وہ لگی ہیں، کتنی عصمتیں ہماری ماؤں بہنوں کی جو کہ لٹی ہیں، ہمارے بچوں کو کس طرح سے نیزوں پر جب اچھالا گیا، یہ وہ پس منظر ہے کہ جو آج نوجوان نسل کے آنکھوں کے سامنے نہیں، ان کے سامنے تو آزادی کا ایک تصور غل غپاڑے اور باجے اور مخلوط محافل، مکس گیدرنگ، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ معاف فرمائے، بڑی تکلیف دہ صورتحال۔ تمہارے لیے ہے کہ جو بھی اس وقت ہمارا کردار ہے، اس وقت پاکستان کا جو حال ہے وہ بھی سامنے رکھا جائے، یہ آج کا موضوع ہے، اور پھر مستقبل میں بھی ہم پاکستان کے حوالے سے کیا اللہ تعالیٰ نے اس خطے سے کام لینا ہے، یہ ہے اصل میں وہ امید کی کرن کے جو کہ ہمارے سامنے ہو، تو پھر یہ مایوسی چھٹتی ہے۔ لہٰذا یہ پہلو ہے کہ جو انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے اس وقت جو ہمارا حال ہے، ماضی سے تو ہم گزر آئے پاکستان کے حوالے سے، اس وقت جو پاکستان کا حال ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ جو ہے وہ تلاوت کی تھی، آج آیت نمبر 27، اس میں جو تقاضا مجھ سے اور آپ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان سے کیا ہے، وہ کیا کیا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، فرمایا کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ اس خیانت کے کیا بھیانک نتائج ہیں کہ جو کہ نکلے۔ لہذا یہ ہے کہ ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام سے ہم کوئی خیانت کا تصور بھی نہ کریں، اور یہ ہے کہ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کریں۔ مجھے بتائیے کہ کیا یہ پاکستان جسے ہم مملکت خداداد کہتے ہیں، عطیہ خداوندی کہتے ہیں، کیا یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت نہیں ہے؟ کیا ہم نے یہ اسلام کے نام پر یہ پاکستان حاصل نہیں کیا؟ لہذا یہ امانت ہے ہمارے پاس، لیکن اب ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہے اصل میں ہمارا کردار کہ جو کہ آج ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے 78 سال گزرنے کے بعد آج کی جو نوجوان نسل ہے، نئی نسل، اسے پاکستان کا جو مطلب سمجھایا جا رہا ہے، وہ بہرحال اس بات کا متقاضی ہے کہ اس موضوع پر کلام کیا جائے اور ہماری اس نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ بھئی پاکستان کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ آج کا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ جو مصور پاکستان اور معمار پاکستان ہے، علامہ اقبال مرحوم اور قائد اعظم محمد علی جناح، یہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے اور نظریہ پاکستان میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ جو لبرل سیکولر طبقہ ہے، یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ انجیکشنز ہیں کہ جو کہ مسلسل جو ہے وہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا کہ یہ مصور پاکستان اور معمار پاکستان وہ کون سا اس پاکستان چاہتے تھے، اور اسلام کے حوالے سے انہوں نے جو تکرار کی ہے قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد، لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تاریخ کا حصہ ہیں، آن ریکارڈ ہیں، ہم خود سے ان آنکھوں سے یہ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک انجیکشن تو یہ دیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ٹیو نیشن تھیوری کے تحت ہم علیحدہ ہوئے تھے متحدہ ہندوستان سے، دو قومی نظریہ کہ یہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، پچھلی دفعہ اس پر گفتگو ہوئی تھی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ دشمن ملک میں ہندوستان میں کھڑے ہو کر ہمارے بعض لیڈرز نے، اور یہ لیڈر میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ ہے کہ اس وقت بستر مرگ پر ہے اور اپنی دھرتی بھی اسے نصیب نہیں، اس نے یہ ہندوستان میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ ادا کیے تھے کہ دی ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، کہ یہ جو سب کانٹیننٹ کی تقسیم کی گئی ہے ہندوستان اور پاکستان کو الگ کر کے، یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا بلنڈر تھا، سب سے بڑی غلطی تھی معاذ اللہ. اور یہ الفاظ اس نے کہے ہندوستان میں کھڑے ہو کے آن ریکارڈ، اور وہ تقریر آج بھی آپ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پر سن سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تصورات دیے گئے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اٹارنی جنرل جو سابقہ ہے پاکستان کے، عدالت میں آ کے بڑے دھرلے سے انہوں نے کہا بغیر کسی بنیاد کہ بھئی پاکستان کے آئین کا تو کوئی بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ وہ قرارداد مقاصد وہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے نلیفائی کر دیا بالکل کھڑے ہو کے دھڑلے کے ساتھ. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے پاکستان کی تاریخ کو جو کہ آن ریکارڈ ساری چیزیں ہیں اس کو کچلتے اور دھڑلے سے جو ہے وہ سفید جھوٹ بولا جاتا. تو لہٰذا یہ وہ نظریات ہیں کہ جو دراصل وہ سیکولر طبقہ وہ لبرل طبقہ کہ جن کی رگوں میں مغربی خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہے اور یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان وہ نظریاتی سطح پر جو اسلام کے نام پر بنا اس میں ایک اسلامی ریاست فلاحی ریاست جو وہ قائم ہو، وہ اس پاکستان کو سیکولر پاکستان جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اعتراضات جو کیے جا رہے ہیں مصور پاکستان اور معمار پاکستان وہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے. اب آئیے ذرا میں ایک ایک کر کے، سب سے پہلے مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم کی جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، ان کا نظریہ پاکستان کیا تھا، اسلام کے حوالے سے وہ کیا تصور پیش کر رہے تھے، یہ تو آپ کو پتا ہے. مصور پاکستان علامہ اقبال کیونکہ شاعر تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے ایک میسج ہے کہ جو کہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ کنوے کیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لائن کا، اس کے زوال کا، اس کی زبوحالی کا جو سبب، جو ریزن علامہ اقبال بیان کرتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے سے، وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہی سبب بیان کرتے ہیں کہ جو 14 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور وہ مسلم کی روایت کئی دفعہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کرے. اور یہی وہ نبازی ہے کہ جو آج علامہ اقبال مرحوم نے ہمارے سامنے اپنے اس جواب شکوا کی شعر میں رکھی ہے. بڑا مشہور شعر ہے، آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا. کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہوگا اور تم خوار ہوئے تاریخ قرا ہوگا. تمہاری آج ذلت اور نکبت کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے؟ تم نے قرآن کو ترک کیا ہے، تم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. کوئی اکنامک کرائسس کو سبب نہیں قرار دیا علامہ اقبال مرحوم. آج تو ہر فورم پر کہا جاتا ہے اکنامک کرائسس، اکنامک کرائسس. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ معاشی برہان ہے کہ جو کہ ہماری ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے، کوئی اس کو سبب قرار نہیں دی. تم قرآن کو تھامو گے تو لہٰذا یہ سارے کرائسس تمہارے ختم ہو جائیں گے. تم قرآن کو چھوڑو گے تو اکنامک کرائسس کیا 100 کرائسس اور آئیں گے کہ جو کہ تم اس میں ملوث ہو جاؤ. تو لہٰذا تمہاری اصل رسوائی کی جو وجہ ہے وہ قرآن کو ترک کر دیتا. پھر اپنی شاعری کے ذریعے سے ایک احساس ضیاء ہے کہ جو کہ پیدا کرتے ہیں علامہ اقبال مرحوم. خاص طور پر جب 100 سال پہلے، آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، 1924 میں جب ایبولوشن آف کیلیفیٹ ہوتا ہے، تنسیخ خلافت ہوتی ہے، خلافت عثمانیہ ختم ہوتی ہے 1924 میں، تو ایک احساس ضیاء پیدا کرتے ہیں علامہ اقبال مرحوم اس واقعے کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دے، یعنی اوروں کی عیاری اغیار کی اغیاری سے اور دشمنی سے ہماری جو یہ خلافت عثمانیہ رہی صحیح تھی، اس کی ایک دھاک تھی پوری دنیا پہ، پچھلی دفعہ اس پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اسے بھی دشمن نے ختم کیا، اور ہماری جو غداریاں ہیں وہ بھی ہیں کہ جس میں وہ بھی رنگ تھا کہ جو کہ شامل تھا، تو لہٰذا یہ احساس ضیاء پیدا کرتے، اور پھر ساتھ میں ایک جوش جوش عمل ہے مسلمانوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، تمہیں اسلاف کا قلب و جگر لانا ہوگا، تمہیں خلافت راشدہ کا نظام اس کو اپنانا ہوگا، کہتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس سوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، لہذا اگر تمہیں چاہتے ہو تو تمہیں عروج حاصل ہو تو تمہیں یہ تمام مغربی جو بھی نظام ہیں سسٹمز ہیں ان سے اعلان برات کر کے جو اللہ کا عطا کردہ نظام ہے خلافت راشدہ، خلافت کا نظام، اسے جو ہے تمہیں نافذ کرنا ہوگا، اور پھر ساتھ ہی مسلمانوں کے اندر جو ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اسلام کے حوالے سے، علامہ اقبال مرحوم نے اسلام کا ایک روشن مستقبل ہے کہ جو کہ پیش کیا، اسلام کے ایک مبشر بن کر جو ہے وہ سامنے آئے، بڑے پیارے اشعار ہیں علامہ اقبال مرحوم کے مستقبل کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سی ماپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گا، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور کہتے ہیں شب گریزا ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ، اور یہ اتنی یقین کی کیفیت کے ساتھ علامہ اقبال مرحوم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کا غلبہ ہو کے رہے گا، اس لیے کہ الصادق المذوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئی ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے کر ارضی پر اسلام کا بول بالا ہے کہ جو کہ ہو کے رہے گا، لہٰذا یہ اسلام کے مبشر بن کر سامنے آتے ہیں، جو مایوسی مسلمانوں میں پیدا ہو رہی تھی اس مایوسی سے اندھیروں سے جو ہے وہ روشنی کے کرن ہے کہ جو کہ پیدا کرتے، پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں، اور مغرب پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، کڑی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ یہ مغربی جو بھی یعنی اس کی ترقی ہے اس کی وجہ سے اور مغربی یلغار کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک بے اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، لہذا خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر مغربی تہذیب پر جو ہے وہ تیسرا چلاتے ہیں علامہ اقبال مرحوم، اور اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب زرے کا معیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا، لہٰذا آج آپ دیکھیں یہ تو اس زمانے میں علامہ اقبال مرحوم، کیونکہ پوری دنیا کو چھانا تھا علامہ اقبال مرحوم نے، مغرب کو بھی جو ہے وہ چھانا تھا، وہاں سے جو ہے وہ پڑھ کر آئے تھے، اور انہوں نے جائزہ لے لیا تھا کہ مغرب کی جو بھی یہ تہذیب ہے جس بنیاد پر انہوں نے ننگی تہذیب کھڑی کی ہے، یہ انقریب جو ہے وہ اپنے آپ سے خنجر سے خودکشی کرے گی، اور آج آپ دیکھیں مغرب کا حال کیا ہے، کوئی فیملی سسٹم وہاں پر نظر آتا ہے، بلکہ ایکس پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے تو آن ریکارڈ اپنی بھری محفل میں یہ اعلان کیا تھا کہ انقریب ہماری امریکہ کی آبادی بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، اس کے آن ریکارڈ الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، ناجائز بچوں پر مشتمل ہو امریکہ کی آبادی، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ نکاح کا تصور ختم، فیملی سسٹم بالکل تباہ، وہاں ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ رہ رہے ہیں اور دھڑلے سے کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ، ہم ساتھ ہیں لیکن شادی شدہ نہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ تہذیب ہے کہ جو کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا، لہٰذا یہ ہے کہ تم آشیانہ اپنا کھڑا کرو اسلام کی بنیادوں تو بچت ہوگی، پھر 1930 میں علامہ اقبال مرحوم نے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا الہ آباد میں، اور اس میں ایک تاریخی خطبہ صدارت دیا، اور علامہ اقبال مرحوم نے پاکستان کے قیام کی بشارت ان الفاظ میں دی، وہ کوٹیشن میں آپ کو سناؤں. کہتے ہیں کہ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور اسلام کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اسلام پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور اپنے قوانین، تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ روح اثر سے ہم امہانگ کر سکیں. لہٰذا یہ ہمارے پاس موقع ہوگا، جو ماضی میں اسلام پر داغ دھبے لگ چکے وہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ جو شہانہ انداز پھر مسلمانوں کے اندر آئے، اسلام سے غداریاں ہوئیں، لہٰذا ہم اس کی تلافی کر سکیں. لہٰذا ایک ایسا پاکستان ہمیں مل جائے، یہ وہ تصور تھا جو علامہ اقبال نے دیا. یہ ہے اسلام کے نفاذ کا تصور، کہ جس نے مسلم لیگ کی جو تحریک تھی اس کے اندر ایک مثبت جذبہ ہے کہ جو کہ پیدا کیا. تو یہ ہے تصور علامہ اقبال مرحوم کا. مجھے بتائیے، کیا یہ سیکولر پاکستان یہ نظریہ تھا علامہ اقبال مرحوم کا؟ ان کی شاعری کے چند اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ بڑی پری شاعری، اور اس میں علامہ اقبال نے یہ اسلام ہی کی تکرار ہے کہ جو کہ کی. اب آئیے ذرا معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، 1937 سے لے کر 1947 تک، یعنی 10 سال قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان تک، یہ 10 سال ہیں کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی 100 سے زائد تقاریر ہیں، کوٹیشنز ہیں، جس کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی، 100 سے زائد، کہ جس میں اسلام کی تکرار ہے کہ جو کہ قائد اعظم معمار پاکستان نے کی. پھر اس کے بعد کوئی 40 اقتباسات ہیں تقاریر کے قائد اعظم محمد علی جناح کے، کہ جو پاکستان بننے کے بعد ان کی تقاریر سے ہم لے سکتے ہیں. اور یہ ساری تقاریر کوئی ایسی خلائی پلاؤ نہیں ہے، کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ساری آن ریکارڈ چیز ہیں. اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ یہ سیکولر لبرل طبقہ صحیح کہہ رہا ہے یا یہ ہے کہ یہ بددیانتی والی بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی کوٹیشن ہے، 6 جون 1938 قیام پاکستان سے پہلے، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے. صرف میں جھلکیاں پیش کر رہا ہوں آپ. 22 نومبر 1938 قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون، یعنی تم کہاں کون سی خاک چھان رہے ہو، کہاں مغرب کے نظام کے پیچھے پڑ گئے ہو، سب سے جو بہترین نظام ہے، قانون ہے، کوئی لا ہے، وہ اسلام کا جو ہے وہ عطا کردہ قانون ہے. پھر 8 اپریل 1938 ہے، اسٹار آف انڈیا کو قائد اعظم محمد علی جناح انٹرویو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ عالمی ہے، گلوبل ہے، یعنی یہ اسلام جو ہے وہ کسی ایک خطے تک محدود ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ پوری زمین جب اللہ کی ہے، اللہ کی اس پر حاکمیت ہے، تو اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ اللہ کے چلنے چاہیے. اور اللہ کا عطا کردہ نظام کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. تو یہ ملت اسلامیہ یہ چند ایک خطے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی ہے، گلوبل ہے. پھر 7 اگست 1938 کو کہتے ہیں کہ میں اول و آخر مسلمان ہوں، کیونکہ آپ کی ذات پر بھی حملے کیے گئے کہ بھئی کوئی اسلام کا تعلق قائد اعظم کی شخصیت میں نظر نہیں آتا، تو کہتے ہیں کہ میں اول و آخر مسلمان ہوں. پھر 14 نومبر 1939 کو کوٹ کرتے ہیں اپنی تقریر میں، ان کا کوٹیشن موجود ہے، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ انسان کون ہے؟ انسان خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب. خلیفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وائس جرنٹ، نائب ہے. اور یہ قرآن کی اس آیت سورہ بقرہ کی آیت کی ترجمانی ہے کہ جس میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق وہ کرنے چلا اللہ تعالیٰ، تو فرشتوں سے کیا فرمایا تھا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ نائب بنانے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام خلافت ہے کہ جو کہ انسان کو عطا کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے یوہی ترجمانی قرآن کی کہ انسان کون ہے؟ وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ حاکم نہیں ہے، وہ اپنے من مانے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرے گا ادھر، بلکہ جو اللہ کی طرف سے احکامات آئیں گے اسے من وان، اسے ایز اٹ از امپلیمنٹ کرے گا. یہ ہے خلافت کا تصور. اور پھر ٹائمز آف لندن کو 9 مارچ 1940 انٹرویو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں ہیں, وہ ٹو نیشن تھیوری, دو قومی نظریہ, اسی کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں. پھر 26 مارچ 1940 کو کہتے ہیں کہ میرا پیغام کیا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے, میرا پیغام قرآن ہے, میرا پیغام قرآن ہے, یعنی یہ قرآن جو تصور پیش کرتا ہے یہی میرا پیغام ہے, میرا پیغام کوئی نیا نہیں. تو لہٰذا یہ ہیں وہ کوٹیشن. اور کہا جاتا ہے کہ بھائی قائد اعظم تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے, ذرا عقل سے کام لیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ سیکولر پاکستان بنانے کے لیے سیکولر بھارت سے ہمیں علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے, سوچیں کبھی. یعنی اگر سیکولر پاکستان ہی چاہیے تھا, یہ سارے رنگ رلیاں ہی کرنی تھیں, یہ بینڈ بازے ہی بجانے تھے, یہ ڈانس پارٹیاں ہی کرنی تھیں, یہ ہلڑ بازیاں کرنی تھی, تو بھارت میں اس کے مواقع کم تھے ہمارے پاس. سیکولر پاکستان کے لیے سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ہجرت بالآخر کیوں کی ہم نے, یہ لاکھوں جانیں کیوں قربان کی ہم نے, 6 لاکھ انسان ذبح کیے ہیں, کرائے گئے ہیں یہ بلڈ لائن کراس کرنے کے لیے. میں عرض کروں کہ وہ بزرگ حضرات کے جنہوں نے یہ پوری اپنے آنکھوں سے یہ کیفیات دیکھی, ہمارے والدین بھی ہجرت کر کے آئے, یہاں پر بھی بزرگ حضرات بیٹھے ہوں گے, میں نے ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں کہ جب یہ یوم آزادی کے موقع پر نوجوانوں کو کس حال میں دیکھتے ہیں, اور کس طرح سے ہمارے یعنی گلچھڑ ہیں کہ جو کہ ہم یوم آزادی کے نام پر ہر سال منا رہے ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, یہ خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ مشکل مراحل دیکھے ہیں, وہ بلڈ لائن کراس کی, کتنی عصبتیں ہماری ماؤں بہنوں کی جو کہ لٹی ہیں. تو بالآخر یہ پاکستان سیکولر ہی بنانا تھا تو سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی مغرب کی جو لادینی جمہوریت ہے, واقعتاً میں تو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی اس مغربی لادینی جمہوریت پر اتنا ہی فریفتہ ہے اور وہاں کی جو بھی مادر پدر آزادی کی حسرت میں وہ کوئی مرا جا رہا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ کسی مغربی ملک میں جا کے اپنا ڈیرا ڈالے, یہاں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں, یہ کہیں جائے مرے باہر جا کے, جو بھی جینا ہے وہاں پر جی. لہٰذا یہاں پر اگر بات ہوگی, یہاں لادینیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین اسلام. اور بہرحال یہ ہے کہ قائد اعظم نے کوٹیشنز میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے قائد اعظم. 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسیشن سے خطاب کیا ہے اور 2 ٹوک انداز ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا, کیونکہ ان کے علم میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان کا نام لے کر بعض سیکولر طبقات ہیں کہ جو کہ یہ غلط نظریات کوٹ کر رہے ہیں کہ بھائی قائد اعظم تو کوئی سیکولر پاکستان تھا, تو انہوں نے 2 ٹوک انداز میں, اب یہ 1948 کی بات ہے, قیام پاکستان کے 1 سال بعد, بار ایسوسیشن سے خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی قدر قابل عمل ہیں کہ جس طرح سے 14 سال پہلے تھے, اور میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے. لہذا ہاتھوں ہاتھ لیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے طبقات کے لیے کہ جو کہ قائد اعظم کے نام پر جو ہے وہ غلط نظریات پھیلا رہے تھے. اور یہ آخری کوٹ میں کر رہا ہوں, یہ تو بڑا قیمتی ہے, اور یہ کوٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے وفات کے 3 دن پہلے, اور قائد اعظم نے یہ جملے کہے ہیں اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کے کان میں, کیونکہ وہ آپ کے ذاتی معالج تھے, وہاں پر موجود تھے, بڑی نقاہت کی کیفیت تھی معمار پاکستان کی, اور وہ کچھ کہنا چاہتے تھے. تو ڈاکٹر نے وہ کہتے ہیں, اور یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کی جو یہ پوری تقریر ہے, جو ان کی تحریر ہے, یہ چھپی ہے 11 ستمبر 1988 کو روزنامہ جنگ میں, یہ ریکارڈ بات ہے. اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ مرحوم کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں قائد اعظم, لہٰذا میں نے کان آگے کیے اور انہیں فرمایا کہ ڈاکٹر تم جانتے ہو کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا, اور یہ کام مشکل تھا اور میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ کہ پاکستان وجود میں آ گیا. اب آپ اندازہ کیجیے, یہ ہائی لائٹ کرنے والے جملے ہیں قائد اعظم کہ یہ محمد رسول اللہ کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کی کو زمین کی بادشاہت ہے کہ جو کہ نصیب. یہ ہے پاکستان اور وہ نظریہ اسلام کا کہ جو کہ معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا. اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں, یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں, یہ کسی مولوی کی اختراع نہیں. ریکارڈ کھنگالیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں نظر آئیں گی. یہ ہے نظریہ پاکستان, معمار پاکستان اور مصور پاکستان. اور بہرحال یہ ہے کہ آج ہم نے, اور پھر ایک اور موقع آپ کو یاد دے رہا ہوں, بڑا قیمتی موقع, یہ بھی پاکستان کے بننے کے بعد, یہ 12 مارچ 1949, یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں کہ جب ایک آئین مدون ہوتا ہے, قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے, اور قیام پاکستان کے بعد جو پہلی دستور ساز اسمبلی ہے اس نے یہ قرارداد ہے کہ جو کہ منظور کی, اور اس دستور ساز اسمبلی کے جو بھی ارکان تھے ان میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ تھی کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے رفقہ کار پر مشتمل تھے. اور جو پہلے وزیر اعظم ہے لیاقت علی خان مرحوم, وہ کون تھے؟ وہ قائد اعظم کے دست راست تھے. انہوں نے یہ قرارداد جو ہے وہ رکھی ہے, اور ان کے یہ الفاظ ہیں, ان کی وضاحت تھی کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے, لہذا یہ ہے کہ یہ اختیار حکمرانی جو ہمارے پاس ہے یہ اس کی ایک مقدس امانت ہے. لہذا اب وہ الفاظ سنیں ذرا, اس مملکت میں اصول جمہوریت, حریت, مساوات, برادری اور سماجی عدل کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پوری طور پر جو وہ ملحوظ رکھا جائے, یہ اس قرارداد میں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دے سکے, یہ ہے قرارداد مقاصد. اور جس کے گولڈن ورڈ میں یہ شک بھی جو ہے موجود ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سننا, اس مملکت خدا داد پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی, یہ گولڈن ورڈ میں لکھا ہوا ہے, ہمارے آئین کا حصہ ہے. لیکن بددیانتی کیا ہے, یہ ہمارا کردار ہے نا, 78 سال ہو گئے, اس شک کو کیا ہونا چاہیے تھا, تمام شکایات پر حاوی ہونا چاہیے تھے نا, اور اس شک کے انڈر جو ہے وہ ساری شکایات ہونی چاہیے تھی, دفعات ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی کیا ہے کہ چور دروازے نکالے گئے, اور یہ ہے کہ تمام شکایات کے مساوی اس شک کو کر دیا گیا, اور یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چور دروازے نکالے گئے, اسلامی نظریاتی کونسل وجود میں آ گئی, اور اس میں جو ہے وہ بھی دین سے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے وہ ڈیل کرے گی, اس میں سنوائی ہوگی, وہاں یعنی کاغذات پر کاغذات جو ہے وہ جائیں گے, سفارشات جائیں گی, محنتیں ہوں گی سالوں کی, اور وہ سفارشات پارلیمنٹ کو بھیجے گی, پارلیمنٹ میں وہ سفارشات پیش ہوں گی اور اس پر گفتگو شنید ہوگی, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ پھر کوئی فیصلہ کرے گی. آپ مجھے بتائیں 78 سال کے اس دور میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑے بڑے سفارشات اسمبلی کو پیش کی, کہاں سنوائی ہوتی ہے؟ اور کسی نے اندر ہی کے بندے نے بتایا کہ بس یہ سفارشات پیش ہونے کا مقصد کیا ہے کہ بس یہ ایسے پلندے ہیں کہ جو کہ رکھے جاتے ہیں اسمبلی کے اندر اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور واپس چلے جاتے ہیں. یہ ہے وہ یو ٹرن کہ جو کہ اسلام کے حوالے سے ہم نے کیا ہے. پھر میں عرض کروں, ہماری بدقسمتی کیا ہے, ہر سال آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے, مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری آزادی کی کیفیت تو بالکل اس شعر کی مانند ہے کہ جو نثار ناسک نے اپنے شعر میں یہ بات کہی کہ ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پجرا رکھ دے. یہ ہے ہماری آزادی کا تصور. ذرا سوچے تو صحیح, آزادی کس نام کا شے ہے؟ آج نوجوان نسل کو بتائیں بھائی آزادی کتنی بڑی دولت ہے, اور جو غلامی ہے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ ایک رسوائی کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے کر ایک آزادی ہے, ایک آزاد ملک ہمیں عطا کیا, چھپا پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ہیں کہ جو کہ دی ہیں, معدنیات کیا, زراعت کیا, ہر چیز یہاں پر موجود ہے, سمندر کیا, جنگلات کیا, ہر نعمت موجود. لیکن یہ ہے کہ ہماری غداری کیا ہے, ہمارا کلچر آپ دیکھیں, ہمارا تمدن آپ دیکھیں, ہماری ثقافت آپ دیکھیں, کس سے ملتی جلتی؟ کیا ہمارا لباس, طرز رہائش یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کے مطابق ہے؟ نہیں, ہم تو ہماری وضع تو یہود اور ہنود کی طرح ہے. جبھی تو مصور پاکستان کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہ آج ہماری کیفیت ہے. اور پاکستان کی سالمیت کو آج ہم نے اپنے جو بھی اقدامات ہم نے کیے کتنا خطرے میں ڈال دی. ہم نے پوری دنیا کو پاکستان کا مطلب بتایا لا الہ الا اللہ, اور خود ہی اسے منعرف ہو گئے, خود ہی منعرف ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ کیا آزادی منانے کے یہی رنگ ڈھنگ ہیں؟ یہ بھنگڑے, یہ ہوائی فائرنگ, یہ مخلوط محافل موسیقی. میں سوال کروں, آپ نے کل پورا دن صبح سے شام تک کیا دیکھا ہے؟ کوئی الیکٹرانک میڈیا پر دیکھا ہوگا تو وہی میوزک, وہی میوزیکل کنسرٹس اور ہوائی فائرنگ اور جشن. اس میں آپے سے باہر ہونا, سی ویوز پر جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں کا یعنی ایک مخلوط محفل, مکس گیدرنگ, ڈانس پارٹیز, باجے, یعنی یہ تصور آپ سوچیں, پوری بچے کیا, بوڑھے کیا, عورتیں کیا, مرد کیا, فیس پینٹنگ ہے کہ جو کہ کی جا رہی, اپنی شکلوں کو بگاڑا جا, نیلے پیلے ہو رہے ہیں اوپر سے نیچے تک. اور میں تو عرض کروں کہ مہنگائی کا رونا, ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مسلط مہنگائی کر دی حکمرانوں نے, یہ دوگلا پن چھوڑے ہم, یہ مہنگائی کا رونا اب ختم کر دیں, کیونکہ ایک دن میں ہم نے اربوں روپیہ ہے کہ جو کہ ان خرافات پر لٹایا ہے. میں تو 10 منٹ کے لیے باہر نکلا ہوں تو عجیب کیفیت واپس ہو کے میری آئی, یعنی بڑے بڑے یعنی کنٹینر ہیں کہ جو کہ ہائر کیے گئے, اس پہ بڑے اسپیشل قسم کے ساؤنڈ سسٹم ہیں, آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں. اور یہ ہے کہ اس یعنی ٹرکوں پر میوزیکل کنسرٹ ہو رہے تھے, اور نوجوانوں کا جو حلیہ ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے. چھوٹے بچے ہیں کہ گلیوں میں وہ باجے بجاتے پھر رہے ہیں, ناک میں ڈم کیا ہے پوری رات. رات 12 بجے سے لے کر اور اگلے 12 بجے تک کی کیفیات ہیں وہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. یہ اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا, اس لیے جو ہے وہ ہم نے یہ 6 لاکھ انسان ذبح کیے تھے. کون جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ کس طرح سے ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور؟ یہ ذرا سوچیں ہم. اور پھر یہ ہے کہ سیکولر مزاج ہماری عوام کا کیا, ہمارے حکمرانوں کا کیا, لبرل چھاپ ہے کہ جو کہ ہمارے حکمرانوں پر پڑی, ہماری عوام پر پڑی. جو جس کی جتنا چادر ہے وہ کرپشن میں ملوث. ہمارا برادر ملک 9/11 کے بعد افغانستان, طالبان افغانستان, ان کی اسلامی حکومت جس نے 20 سال کا انگریز کا گن ہے کہ جو کہ اپنے ملک سے نکالا, ہم نے ان کو جو ہے وہ تھامنا تھا لیکن ہم نے آج تک انہیں تسلیم ابھی تک نہیں کیا, بلکہ اور کنفلٹریشن ہے کہ جو ہم ان کے ساتھ وہ کرتے جا رہے ہیں اور ان کا ساتھ بھی ہم کاٹتے جا رہے ہیں. کتنا جو ہے وہ غداری ہم نے ان کے ساتھ کی تھی کہ 9/11 کے بعد سجدہ ریز ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پکڑ پکڑ کے دیا, عافیہ بہن کو پکڑ کے حوالے کر دیا بھیڑیوں کے, واپس لانے کی کوئی ہمت جرت آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی نہیں ہو رہی. دیسی قدر ہے کہ جو کہ اپنے بھائیوں کے اوپر ہم نے برسا دیا. یہ 50,000 پروازیں ہمارے ان ہوائی اڈوں سے اڑی ہیں افغانستان پر ڈیزی کٹر بسانے کے لیے. انٹیلیجنس اپنے شیئر کی ہے, کیسے داغ دھبے ہم نے لگائے اپنے اوپر. یہ ہمارا کردار ہے اس وقت کا. 78 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے, کوئی منہ ہے ہمارا جشن آزادی منانے کا؟ کوئی نوجوان نسل کو بتائے تو صحیح. آج اپنے ہاتھوں سے ہم نوجوان نسل کو, یہ خلائی مخلوق نہیں ہے نوجوان جو یہ باجے بجا کے اور ناک میں دم کر رہے ہیں, یہ ہمارے ہی بچے ہیں. ہم نے اپنے پیسے جو وہ ان کے ہاتھوں میں تھمائے اور یہ خرافات لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کوئی جو ہے وہ شرم و حیا ہمارے اندر ہو کہ پاکستان کس نام پر ہم نے حاصل کیا, کیا تماشا ہے کہ جو پوری دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ واقعتا مجھے اور آپ کو یہ سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے. یہ ماضی اور حال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, پاکستان کا مستقبل کیا ہے, ہماری اس میں کردار کیا ہونا چاہیے, ذمہ داری کیا ہے, اگلی نشست میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.